الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وغلامنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو بشر کے بیس میں لاکن بشر کی بات کرو سمجھ سکے نہ جو اسرار ایوکم مثلی سمجھ سکے نہ جو اسرار ایوکم مثلی وہ کم نظر ہیں کسی دیدور کی بات کرو جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کل ہم نے آپ حضرات کے سامنے توحید کے متعلق بیان کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ عقیدہ توحید کیا ہے. آج انشاءاللہ تعالی عقیدہ رسالت کے متعلق بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اسلامی عقائد میں عقیدہ رسالت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب تک رسالت کا اقرار نہ کرے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر صرف خدا کو ماننے والا مسلمان کہلا سکتا تو جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں یہ سارے مسلمان ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی مانتے ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں؟ مسلمان اس وقت ہوگا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرے۔ ایک ہزار کیا ایک لاکھ مرتبہ بھی یا بے شمار مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے مسلمان نہیں، اور ایک مرتبہ سچے دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پڑھ لیا اسی وقت مسلمان۔ یہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کی تخلیق کا مقصد معرفت الہیہ، انسان کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہے، اور رب کی معرفت بغیر نبوت و رسالت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بغیر نبوت و رسالت کے رب کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رب کی معرفت حواس خمسہ سے، عقل سے، علم سے، حالانکہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ حواس خمسہ کے ذریعے، علم کے ذریعے، عقل کے ذریعے رب کی معرفت جنہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی اور نبوت و رسالت کو چھوڑ کر جنہوں نے دوسرے ذرائع سے رب کو تلاش کرنا چاہا وہ گمراہ ہو گئے۔ مظاہر قدرت کو انہوں نے دیکھا اور بت پرستی کا شکار ہو گئے۔ کسی نے ستاروں کی پرستی شروع کر دی، کسی نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا، کسی نے آنکھ کو پوجنا شروع کر دیا۔ غرض یہ کہ نبوت و رسالت کے بغیر جس نے رب کی تلاش کی، کسی اور ذریعے سے تلاش کرنا چاہا، وہ گمراہی کا شکار ہو گیا۔ ہدایت پر وہی رہے اور رب کا صحیح پتہ انہیں ہی چلا اور انہیں ہی رب کی معرفت حاصل ہوئی جنہوں نے نبی کے ذریعے رب کو پہچانا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبوت و رسالت کے بغیر رب کی معرفت ناممکن ہے۔ اگر صحیح رب کی معرفت کوئی چاہتا ہے تو وہ نبی کے دامن میں ملے، نبی کو اپنا کر، ان کی سیرت کو اپنا کر، ان کے حکم پر چل کر، تب رب کی معرفت حاصل ہوگی، اس کے بغیر ناممکن۔ اب آئیے، لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عقل کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، حواس کے ذریعے خدا کی معرفت ہو سکتی ہے، تو اس سوال کو دیکھیں اور ذرا سا جائزہ لیں کہ یہ کہاں تک درست ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو پانچ حواس عطا فرمائے، جن کو کہتے ہیں حواس خمسہ: سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، چھونے کی قوت، سونگنے کی قوت اور چکھنے کی قوت۔ کتنے ہو گئے؟ پانچ۔ انہیں کہتے ہیں حواس خمسہ۔ ہر انسان کے پاس کسی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ پانچ حواس موجود ہیں، پانچ حواس موجود ہیں۔ ان کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ اشیاء کا علم حاصل کرتے ہیں، یعنی جن چیزوں کا تعلق سننے سے ہے ہم قوت سامعہ کے ذریعے ان کا ادراک کرتے ہیں۔ جیسے آواز، آواز کا تعلق سننے سے ہے نا، تو یہ سماعت کے ذریعے، اس کو کہتے ہیں قوت سامعہ، اس کے ذریعے ہم نے اس کا علم حاصل کر لیا۔ آواز کیسی ہے، اچھی ہے، بری ہے، کیسی بھی ہے، سامعہ کا ذریعہ حاصل کر لیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو سونگ کر ان کا علم ہوتا ہے، مثلا خوشبو یا بدبو، ٹھیک ہے نا، آپ سونگتے ہیں پتہ چل جاتا ہے اس میں سے کیسی اسمیل ہے، اچھی ہے، بری ہے، خوشبو ہے، بدبو ہے۔ اس کا تعلق قوت شامہ سے ہے، قوت شامہ یعنی سونگنے کی قوت۔ تو جن چیزوں کا تعلق سونگنے سے ہے، قوت شامہ کے ذریعے ان کا علم حاصل ہو گیا۔ کچھ چیزیں ایسی جن کا تعلق دیکھنے سے ہے، قوت باصرہ، اس کا معنی دیکھنے کی قوت، ان کا علم قوت باصرہ کے ذریعے حاصل ہو گیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق چھونے سے ہے، یعنی چیز سخت ہے یا نرم ہے، جب تک آپ اس کو چھوئیں گے نہیں اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا، تو اس کو کہتے ہیں قوت لامسہ، چھونے کی قوت۔ تو یہ کتنی قوتیں ہو گئیں؟ پانچ قوتیں، حواس خمسہ انہیں کہا جاتا ہے۔ اور یہ پانچ حواس یعنی حواس خمسہ ہر انسان کے پاس موجود ہے، ہر انسان کے پاس موجود ہے۔ سونگنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سونگنے کی قوت، چکھنے کی قوت اور چھونے کی قوت، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت لامسہ اور قوت ذائقہ۔ بڑی توجہ سے آپ سنیں تاکہ اگلی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہ پانچ چیزیں، پانچ حواس ہر انسان کے پاس موجود ہیں، ہر انسان کے پاس موجود ہے نا، اور انہی پانچ حواس کے ذریعے انسان اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے۔ یعنی اس کائنات میں جتنی اشیاء ہیں ان کا تعلق ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ضرور ہے۔ جتنی چیزیں آپ دیکھ لیں، اگر کھانے کی چیزیں ہیں تو قوت ذائقہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جب آپ نے کسی چیز کو اٹھا کر زبان پہ رکھا اس کا ذائقہ محسوس ہوا نا، پتہ چل گیا چیز کڑوی ہے، میٹھی ہے، کھٹی ہے، کیسی بھی ہے، آپ کو پتہ چل گیا۔ سننے کی قوت، جن چیزوں کا تعلق سننے سے وہ سننے کی قوت سے پتہ چل گیا۔ اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں، لیکن ایک بات بتائیے، اگر کوئی ذات ایسی ہو جسے سنا نہ جا سکے، جسے دیکھا نہ جا سکے، جسے چھوا نہ جا سکے، جسے چکھا نہ جا سکے، اس کا علم کیسے حاصل کرے؟ اس کا علم کیسے حاصل کرے؟ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، کیسے اس کا علم حاصل کرے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات، نہ تم اسے دیکھ سکتے ہو، نہ اسے سن سکتے ہو، نہ اسے چھو سکتے ہو، نہ اسے چکھ سکتے ہو، پھر اس کا ادراک کیسے ہو اور اس کا علم کیسے ہو؟ ایسی ذات جسے دیکھا نہ جا سکے، جسے سنا نہ جا سکے، جسے چھوا نہ جا سکے، اسی کو پہچانوانے کے لیے نبی کی ضرورت ہے، سمجھئے بات، اسی کی معرفت کرانے کے لیے نبی آتا ہے، اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے نبی کی ضرورت ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے نبی کی ضرورت۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اپنی معرفت کرانے کے لیے، اپنی ذات کو پہچانوانے کے لیے۔ اچھا، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم عقل سے پہچان لیں گے، ہم ہوا سے پہچان لیں گے، یاد رکھیے بعض اوقات عقل بھی دھوکا کھاتی، بعض اوقات عقل بھی دھوکا کھاتی ہے۔ اب انہوں نے کہا نا ہم عقل سے خدا کی معرفت حاصل کر لیں گے، ہم حواس کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل کر لیں گے، تو اب پہلی بات تو غلط ہو گئی، حواس کے ذریعے اللہ تعالی کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کی ذات ایسی ہے نہ اسے سنا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، نہ اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو جو ذات ایسی ہو تو پھر ان حواس سے کیسے تم اس کا ادراک کرو اور کیسے اس کی معرفت حاصل کرو؟ اب دوسری چیز انہوں نے کہا ہم عقل کے ذریعے اس کی معرفت حاصل کر لیں گے. یعنی یہ نبوت اور رسالت کے جو منکر ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کی ضرورت نہیں, نبی کی ضرورت نہیں, ہم عقل کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل کر لیں گے. تو اب آئیے, عقل بھی دھوکہ کھاتی ہے. کس طرح؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں, ٹرین میں سفر کر رہے ہیں نا, کیا ہوتا ہے, جتنی تیزی کے ساتھ ٹرین چلتی ہے راستے میں جو درخت نظر آتے ہیں وہ آپ کو پیچھے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹرین آگے جا رہی ہے نا, آپ کھڑکی میں سے دیکھیں تو جو چیزیں ساکن ہیں جامد ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ درخت تیزی کے ساتھ پیچھے جا رہا ہے. تو کیا ایسا ہے کہ درخت جاتے ہیں پیچھے, درخت چلتے ہیں؟ نہیں, وہ اپنی جگہ جامد اور ساکت ہیں. لیکن ہم آگے جا رہے ہیں, ہم ٹرین میں جتنی تیزی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں تو کھڑکی میں سے دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ درخت پیچھے جا رہے ہیں. حالانکہ یہ نظر کا دھوکا ہے, یہ عقل کا دھوکا ہے. عقل نے دھوکا کھایا یا نہیں کھایا؟ عقل نے دھوکا کھایا. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی معرفت عقل کے ذریعے ہو سکتی ہے تو جہاں پر عقل دھوکا کھا جائے وہاں کیسے معرفت ہوگی؟ جہاں پر عقل دھوکا کھا جائے, تو اگر اللہ تعالی نے چیزوں کو سمجھنے کے لیے, اشیاء کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو حواس عطا کر دیے, لیکن کچھ چیزیں ایسی جو حواس کے ذریعے نہیں پہچانی جا سکتی, اسی طرح عقل عطا کر دی, اگر عقل دھوکا کھا جائے وہاں نبی کی ضرورت ہے کہ نبی رہنمائی کرتا ہے. جہاں عقل دھوکا کھا جاتی ہے اللہ کا نبی رہنمائی کرتا ہے, اس لیے نبی کی ضرورت, اس لیے نبی کی ضرورت. دوسری چیز, اللہ تعالی فیض دینے والا, ٹھیک ہے نا, اور ہم سب فیض لینے والے, وہ عطا کرنے والا اور ہم سب لینے والا. اب دینے والا اور لینے والا دونوں میں مناسبت ہونی چاہیے, کسی نہ کسی طرح مناسبت ہونی چاہیے, لیکن یہاں پر کسی قسم کی مناسبت نہیں. وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں, وہ قدیم ہے, ہم حادث ہیں, وہ ہمیشہ کے لیے ہے, ہم فنا ہونے والے ہیں, وہ رب ہے, ہم بندے ہیں, کسی قسم کی مناسبت ہی نہیں اور کسی قسم کا تعلق ہی نہیں. تو جب مناسبت نہیں, تعلق نہیں, تو ہم کیسے فیض حاصل کریں؟ ہم رب سے فیض کیسے حاصل کریں؟ احکامات کیسے حاصل کریں؟ جب یہ بات ناممکن ہوئی, پس رحمت خداوندی کو جوش آیا اور رحمت خداوندی نے یہ چاہا کہ میرے اور بندوں کے درمیان ایک ذات ہونی چاہیے, میرے اور بندوں کے درمیان ایک ذات ہونی چاہیے کہ اس کا تعلق رب سے بھی ہو اور اس کا تعلق بندوں سے بھی ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ رب کے اور بندوں کے درمیان ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جس کا تعلق رب سے بھی ہو اور اس کا تعلق بندوں سے بھی ہو, جو رب کے احکامات بندوں تک پہنچائے, بندوں کی گزارشات اللہ تک پہنچائے, اور جو دونوں کے درمیان ہے اسے ہی نبی کہا جاتا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ نبی کون ہے؟ نبی کی ذات وہ ہے جو رب اور بندوں کے درمیان, ادھر رب سے واصل, ادھر بندوں میں شامل, اللہ کے احکامات بندوں تک اور بندوں کی گزارشات اللہ تک, بندوں کی گزارشات اللہ تک پہنچا رہا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اور بندوں کے درمیان اپنے نبی کو رکھا. اور دوسری چیز کیا تھی؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جتنی کتب سماویہ ہیں, یعنی آسمانی کتابیں, ایک دم نازل کر دی جاتی, بندوں اس کو اٹھاؤ, اس کو پڑھ لو, ہم نے اپنے احکامات اپنی کتاب میں لکھ دیے ہیں, تم اس کتاب کو پڑھ لو اور عمل کر. ایسا ممکن تھا, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. کتاب سے پہلے نبی کو بھیجا گیا, کتاب سے پہلے نبی کو بھیجا گیا. اگر خالق کائنات چاہتا قرآن مجید فرقان حمید کو بیت اللہ کی چھت پر نازل کر دے دے. ہم نے اپنا کلام نازل کر دیا ہے, اسے اٹھا لو, پڑھ لو اور ہدایت حاصل کر لو. ایسا نہیں کیا گیا. کیوں؟ دیکھیے, ایک چیز ہے تھیوری اور ایک چیز ہے پریکٹیکل, ایک چیز ہے نظریہ اور ایک چیز ہے نمونہ. آپ کے سامنے ایک تھیوری پیش کر دی جائے, ایک نظریہ بتا دیا جائے, آپ اس کو سمجھیں گے, لیکن اگر عملی طور پر مظاہرہ کر دیا جائے تو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی, یعنی وہ کام کر کے دکھایا جائے. اب میں اس بات کو اور آسان کر دوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. آپ کو ایک میز کی ضرورت ہے, جیسے یہ میز ہے. آپ نے بلایا کارپینٹر کو اور اسے کہا کہ مجھے ایک میز چاہیے, اس کے چار پائے ہوں, اتنی اونچی ہو, اتنی چوڑی ہو, اتنی لمبی ہو. ٹھیک ہے نا, اس کو بتا دیا, وہ چلا گیا بنا کے لے آیا. لیکن اس میں غلطی کا امکان ہے. کیسے؟ آپ نے کہا کہ 2 فٹ چوڑی ہو, اس نے 3 فٹ کر دی. آپ نے کہا 2 فٹ لمبی ہو, اس نے 4 فٹ کر دی. غلطی کا امکان ہے نا. لیکن دوسری صورت میں ایک بنی بنائی میز آپ نے اس کے سامنے رکھ دی, کہا یہ نمونہ ہے, اسے دیکھ لو اور بالکل ایسی بنا دو. یہ نمونہ میں نے دے دیا, اسے دیکھ لو اور بالکل ایسی بنا دو. تو اب پہلی بات آسان ہوگی یا یہ دوسری بات؟ دوسری بات آسان ہوگی نا, اس لیے کہ ایک نمونہ اس کے سامنے. اب وہ اس کو دیکھ رہا ہے, بنا رہا ہے, دیکھ رہا ہے, بنا رہا ہے. اس نے ناپا اتنی چوڑی تو اتنی چوڑی بنا دی, اتنی لمبی تو اتنی لمبی بنا دی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نمونہ سامنے رکھ دیا جائے تب عمل کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. بلا تشبیہ و تمثیل میرے خدا نے پہلے قرآن کو نہیں بھیجا, صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. اے رسول, آپ جائیے, 40 سالہ زندگی اپنی ان کے سامنے گزار دیجیے, 40 سالہ زندگی گزار دیجیے. یہ آپ کو صادق کہتے رہیں, امین کہتے رہیں, آپ کی امانت و صداقت و دیانت کی گواہی دیتے رہیں, آپ عملی مظاہرہ کر کے دکھائیے. ہم قرآن بھیجیں گے, جو قرآن کہے گا آپ عملی طور پر کر کے دکھا دیں. قرآن نے کہا نماز پڑھو, رسول نے نماز پڑھ کے بتائی. قرآن نے کہا حج کرو, حضور نے حج کر کے بتا دیا. قرآن نے کہا روزہ رکھو, رسول نے روزہ رکھ کے بتا دیا. جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے رسول عملی طور پر کر کے دکھا رہا. گویا ایک خاموش قرآن ہے تو ایک بولتا ہوا قرآن, ایک خاموش قرآن ہے تو ایک بولتا ہوا قرآن. اسی لیے سرکار نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو جیسا مجھے دیکھتے ہو, نماز پڑھو جیسا مجھے دیکھتے ہو. رسول کھڑے ہو گئے تو قیام بن گیا, جھک گئے تو رکوع بن گیا, مبارک پیشانی کو زمین کے ساتھ لگا دیا, وہی سجدہ بن گیا. گویا خالق کائنات نے یہ فرمایا محبوب ادا عبادت میری ہوگی لیکن ادا تیری ہوگی, عبادت میری ہوگی ادا تیری ہوگی. اب عبادت اللہ کی ہے اور ادا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. جو نماز ہے یہ رسول کی ادا ہے یا نہیں ہے؟ رسول کی ادا ہے نا بھائی. ہم نے کس کو دیکھا؟ جیسا حضور کو دیکھا ایسا کر. رسول کو صحابہ نے دیکھا, ان کو تابعین نے دیکھا, ان کو تبع تابعین نے دیکھا, ان کو بزرگان دین نے دیکھا, ان کو اولیاء کاملین نے دیکھا, ان کو ائمہ مجتہدین نے دیکھا. یہ دیکھنے والوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے, ہم تک پہنچ گیا. جیسا ان کو دیکھا ویسے ہی ادا کر رہے, جیسا ان کو دیکھا ویسے ہی ادا کر رہے. پتا یہ چلا جب نمونہ پیش کر دیا جائے, جب عملی مظاہرہ کر کے دکھا دیا جائے, تب انکار کی گنجائش نہیں ہو سکتی اور غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہو سکتی. آپ نے دیکھا اور ویسے ہی کر لیا, جیسے دیکھا ویسے ہی کر لیا. قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور تحقیق تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ, بہترین نمونہ. اب آپ دیکھیں اگر یہ نماز رسول کی ادا کے خلاف ہو تو کیا قبول ہوگی؟ مثال کے طور پر فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ کتنی؟ شکر چار ہے نا، دو تو نہیں، کتنی پڑھتے ہیں؟ اچھا فجر پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں آٹھ پڑھوں گا، قبول ہوگی؟ کہ بھائی میں تو زیادہ کر رہا ہوں، میں کوئی کم تھوڑی کر رہا ہوں۔ کہا نہیں، جیسے میرے رسول نے پڑھی ہے ویسے ہی پڑھنی، جیسا رسول نے پڑھی ویسے ہی۔ ہم کہیں مولا ہم تو زیادہ کر رہے ہیں، کہا زیادہ کتنا ہی کر لو، اگر رسول نے چار پڑھی ہیں تو چار ہی، جہاں تین پڑھی ہیں تو تین۔ خلاف نہیں کر سکتے، کیوں؟ رسول کی ادا پر ادا ہے تو مقبول ہے، اور ادا کے خلاف ہے تو نامنظور ہے۔ اب اس کی مثال میں دے دوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ ماشاءاللہ اس مجمع میں بہت سے حاجی صاحبان موجود ہیں نا، بہت سے۔ حج کرنے جب ہم جاتے ہیں، عرفات میں پورا دن گزارتے ہیں نا، ایک دن عرفات، اور جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو کیا عرفات میں مغرب کی نماز پڑھتے؟ نہیں پڑھتے نا۔ حکم کیا ہے؟ دعا کرو اس وقت، قبولیت کا وقت، دعا کرو، اور جب سورج غروب ہو جائے اب وہاں سے نکل جاؤ۔ نکل گئے، اب کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ۔ مزدلفہ میں جاؤ اور وہاں عشاء کے وقت میں دونوں نمازیں ملا کے پڑھو، مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ملا کے، حالانکہ مغرب کا وقت گزر گیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، بڑی توجہ سے، پتہ چل جائے گا کون کون نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ فجر کی نماز اگر ظہر میں ادا کی جائے تو ادا ہے یا قضا ہے؟ قضا ہے۔ اور ظہر کی نماز عصر میں؟ قضا ہے۔ اور عصر کی مغرب میں، مغرب کی عشاء میں، اور عشاء کی فجر میں، اور فجر کی فجر میں؟ پھر قضا کیا دیا؟ فجر کی فجر میں کہاں سے قضا؟ پھنس گئے نا بیچ میں، بھائی فجر کی فجر میں تو قضا نہیں ہے نا، فجر کی ظہر میں قضا ہے نا، اور مغرب کی عشاء میں قضا ہے۔ پوری دنیا میں، آپ پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، افغانستان میں ہو، یہاں تک کہ قبرستان میں ہو، خیر بد دعا تو آپ کو میں نہیں دے رہا، مطلب ویسے ہی اگر آپ چلے جائیں گھومنے پھرنے کے لیے، ویسے جانا چاہیے قبرستان، کسی بھی جگہ ہو، پوری دنیا میں مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھو تو قضا ہے، اور یہی نماز مزدلفے میں پڑھو تو ادا ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی کسی مقام پر بھی مغرب کی نماز عشاء میں پڑھو تو قضا ہے، لیکن مغرب کی نماز عشاء میں، عشاء کے وقت میں مزدلفے میں پڑھو تو قضا نہیں ہے، ادا ہے۔ کیوں ادا ہے؟ اس لیے کہ میرے رسول کی ادا۔ میرے رسول کی ادا ہے، سرکار نے جب اس طرح ادا کر لی، اب تم اپنے وقت میں ادا نہیں کر سکتے۔ رسول کی ادا پر ادا ہے تو قبول ہے، اور اس کے خلاف ہے تو نامنظور ہے۔ نامنظور ہے نا، پتہ یہ چلا مین پرسنالٹی رسول کی ذات ہے، ان کو چھوڑ کر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، نہیں پہنچ سکتے۔ ان کو چھوڑ کر خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، نہیں کر سکتے۔ ان کی خلاف، ان کی ادا کے خلاف عبادت کرنا چاہتے ہو، نہیں کر سکتے۔ جیسا میرے رسول نے کیا ہے ویسے ہی کرو۔ اچھا ایک اور بات بتائیے، نماز عربی میں پڑھتے ہیں نا، عربی میں، اردو میں تو نہیں پڑھتے؟ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں ہم تکبیر تحریمہ میں؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور اردو میں اگر کہیں اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہیں گے نا۔ اب آپ نے نیت باندھی کہ میں اردو میں نماز پڑھوں گا، اللہ سب سے بڑا ہے، قبول ہوگی؟ وہی زبان بولنی ہے جو میرے محبوب کی زبان ہے، وہی زبان بولنی ہے جو میرے محبوب کی زبان ہے, اس کے خلاف نہیں ہے. جب رسول نے عربی میں پڑھ دی ہے, تم انگلش میں نہیں پڑھ سکتے, تم فارسی میں نہیں پڑھ سکتے, تم اپنی مادری زبان میں نہیں پڑھ سکتے. جو رسول کی زبان ہے وہی نماز کی زبان ہے. پتہ چلا ان کی ادا پر ادا ہے تو قبول ہے, اور ادا کے خلاف ہے تو نامنظور ہے. معرفت خداوندی حاصل ہوگی نبی کی ذات سے. جب تک نبی کو نہیں پہچانو گے, ان کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل نہیں کرو گے, خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے متعلق پوچھا. آپ جانتے ہیں ابتدائی اسلام میں سرکار نے پہلے اعلانیہ تبلیغ نہیں کی, خاموشی کے ساتھ. اللہ کا حکم یہی تھا, ایک مسلمان ہوا, دوسرے ہوئے, تیسرے ہوئے, چوتھے, خود لوگ ہوتے رہے, آہستہ آہستہ دار اسلام میں داخل ہوتے رہے. پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اسلام میں داخل ہوئے. اس وقت مسلمانوں نے پہلی مرتبہ حرم میں جا کر اعلانیہ طور پر نماز ادا کی, اعلانیہ تبلیغ. اچھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے تبلیغ فرماتے رہے. ایک دن اللہ نے حکم دیا ہے, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے گھر والوں کو, اپنے قبیلے والوں کو بلائیے, اسلام کی دعوت دیجئے, ہماری طرف بلائیے. سرکار نے فرمایا ٹھیک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے اور وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا. شاعر نے اس کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا. شاعر لکھتا ہے, چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی, نظر کے سامنے تھی پست انسانوں کی آبادی, ندا دی اے قریشی عورتوں مردوں ادھر آؤ, تم اپنے کام دھندے آج طے کر دو, ادھر آؤ. اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کو ہو سار کے پیچھے پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے رہزنوں کی فوج تم پہ وار کرنے کو, گھروں کے لوٹنے کو, شہر کے مسمار کرنے کو, گھروں کے لوٹنے کو, شہر کے مسمار کرنے کو. کوئی صفا پر کھڑے ہو گئے, پکارنا شروع کیا, سارے قریش کفار جمع ہو گئے. جب سب جمع ہو گئے, سرکار نے ایک سوال ان سے کیا, فرمایا سنو, میں پہاڑ پر ہوں, پہاڑ کے دونوں جانب دیکھ سکتا ہوں, تم نیچے ہو, پستی میں ہو, تم نہیں دیکھ سکتے. اگر میں تم سے ایک بات کہوں کہ اس پہاڑ کے اس جانب ایک لشکر جرار کھڑا ہے جو انقریب تم پر حملہ آور ہونے والا, وہ حملہ کرے گا, تمہارے گھروں کو لوٹ لے گا, شہروں کو مسمار کر دے گا, ختم کر دے گا, کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے, مان لو گے میری بات؟ جتنے بھی تھے سب نے یک زبان ہو کر کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, آپ کا بچپن ہمارے سامنے ہے, آپ کی جوانی ہمارے سامنے ہے, آپ نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایک لشکر پہاڑ کے اس جانب ہے جو ہم پر حملہ کرنے والا ہے, جو شہروں کو ختم کرے گا, گھروں کو مسمار کرے گا, لوٹ مار کرے گا, ہم بلا چونو چرا آپ کی بات پر یقین کر لیں. آپ کے کہنے سے بن دیکھے لشکر کو مان لیں گے. بس یہی بات حضور ان سے کہلوانا چاہتے تھے. جب ان سب نے کہا, حضور کی صداقت و امانت و دیانت کی گواہی دی, सच्चा होने की गवाही दी और ये कह दिया कि आपके कहने से बिन देखे लश्कर को मान लेंगे। फरमाया जब मेरे कहने से बिन देखे लश्कर को मान रहे हो तो मेरे ही कहने से बिन देखे खुदा को मान। तुमने लश्कर नहीं देखा ना, मेरे कहने से मान रहे हो। तो जब मेरे कहने से बिन देखे लश्कर को मान रहे हो तो मैं ही कहता हूं अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सच्चा रसूल। लेकिन जिनकी किस्मत में अजली तौर पर शकावत लिखी हुई थी, बदबख्ती लिखी हुई थी, उनको नहीं मानना था, ना माने। अबू लहाब बदबख्त आगे बढ़ा और कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजल्ला सुम्मा माजल्ला, तेरे दोनों हाथ टूट जाए, तूने इसीलिए हमें बुलाया था, यही बताने के लिए हमें बुलाया था, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार तो खामोश रहे लेकिन खालिक कायनात ने वही रब्बानी नाजिल फरमा दी। अल्लाह फरमाता है जिब्रील जाओ मेरे महबूब को पैगाम सुना दो, तब्बत यदा अबी लहब वतब, अरे मेरे महबूब के हाथ क्यों टूटे अबू लहब, तेरे दोनों हाथ टूट जाए। और सिर्फ यही नहीं, पूरी सूरत उसकी मजम्मत में नाजिल कर दी खालिक कायनात ने। कहने का मकसद ये था, सरकार ने अपनी जात के मुतालिक पूछा, हुजूर ये बताना चाहते थे मुझको मानोगे तो मेरे कहने से खुदा को भी मानो, क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जाकिर है, ला इलाहा इल्लल्लाह इरशाद है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुर्शिद है, ला इलाहा इल्लल्लाह कलाम है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुतकल्लिम है। जब तक ये मुतकल्लिम को नहीं मानेंगे तो कलाम को कैसे मानेंगे, जब तक मुर्शिद को नहीं मानेंगे तो इरशाद को कैसे मानेंगे, जब तक जाकिर को नहीं मानेंगे तो जिक्र को कैसे मानेंगे, जब तक नबी को नहीं मानेंगे तो खुदा को कैसे मानेंगे। इसलिए पता चला पहले नबी को मानना जरूरी, अकीदा रिसालत इसीलिए अहमियत रखता है, जब तक रसूल को नहीं मानोगे तो खुदा को कैसे मानोगे। रसूल को मानना जरूरी है, कुरान ने कहा आमिनू कमा आमनन नास, ऐसे मानो जैसे लोगों ने मान लिया, ऐसे ईमान लाओ जैसे लोग ईमान ले आए। और लोगों से मुराद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, जैसे ये ईमान लाए हैं ऐसे ईमान लाओ। तो सहाबा कैसे ईमान लाए, उसको कहते हैं ब्लैंक फेथ। जब रसूल पर ईमान ले आए ऐसे ईमान लाए कि सब कुछ उन पर कुर्बान कर, और जो रसूल की जबान से निकला मान लिया, बिना चूनो चरा मान लिया। हजरते खुज़ैमा रदियल्लाहु ताला जलीलुल कदर सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलाम, बड़ा दिलचस्प वाकया आप सुनेंगे तो ईमान ताजा हो जाएगा और इससे पता चलेगा कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन नबी पाक अलैहिस्सलाम पर कितना पुख्ता ईमान और यकीन रखते थे, कितना पुख्ता ईमान था उनका सहाबा का। मुस्लिम शरीफ में यह रिवायत मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम एक जगह तशरीफ ले गए, एक शख्स अपने घोड़े का सौदा कर रहा था, बेच रहा था। सरकार ने उससे कीमत पूछी, कितने का है, उसने बताई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कीमत तय कर ली, जैसे आप देखते हैं ना हम कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं, तो अगर आप कोई चीज खरीदते हैं वो आपको पहले कीमत बताता है, आप कहते नहीं मैं इतने का नहीं इतने का लूंगा, वो कहते नहीं मैं इतने का नहीं इतने का बेचूंगा, लेकिन फिर एक कीमत पर दोनों मुत्तफिक हो जाते हैं, ठीक है ना। जिस कीमत पर दोनों मुत्तफिक हो जाएं वही तय हो जाता, आप उसको पैसे दे देते चीज ले लेते, यही तरीका होता। इसी तरह अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा ये कितने का है, उसने कीमत बताई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। लेकिन उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास पैसे नहीं, सरकार ने उससे कहा सुनो मैं अभी घर जाता हूं कीमत लेकर आता हूं और तुझे देता हूं। उसने कहा ठीक। जब ये बात हुई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे और वो आराबी जिसका घोड़ा था जो बेच रहा था जिससे कीमत तय हुई, वो भी अपना वो घोड़ा लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ा। कुछ लोग और भी आ गए, उन्होंने पूछा कितने का है, दूसरे ने पूछा कितने का है, तीसरे ने पूछा। अब उसने सोचा होगा कि मेरे तो इसकी कीमत अब बढ़नी चाहिए क्योंकि लोग अब पूछ रहे हैं। और ये एक आम एक रूटीन है कि अगर किसी का माल हो और कई खरीदार आ जाएं तो वो कीमत और बढ़ा देता है। अब तो इसके मांगने वाले बहुत सारे हैं, मेरी चीज की मेरे माल की मांग बढ़ रही है। तो उसने सौदा तय करने के बावजूद जब लोगों ने पूछना शुरू किया तो उसने पलट कर कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये मुझसे ले रहे हैं या मैं बेच दूं? सरकार ने फरमाया, अभी तो हमारा तुमसे सौदा तय हुआ, जो कीमत तुमने बताई हम राजी हो गए, वो तय हो गई। अब तुम ये क्या पूछ रहे हो कि ले रहे या नहीं ले रहे, मैं अभी पैसे लाके तुम्हें देता हूं, ये चीज हमारी हो जाएगी। उसने कहा, नहीं नहीं कोई सौदा तय नहीं, बात गलत है। हालांकि सौदा तय हो गया और सरकार ने फरमाया, मैं अभी जाकर कीमत लाके तुम्हें देता हूं। उसने उसी वक्त इनकार कर दिया। जब देखा ना और लोग आ गए पूछने के लिए, कीमत मालूम कर रहे हैं, उसने सोचा होगा कि मैं और इसकी कीमत बढ़ा दूं। अब देखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, फरमाया देखो हमारा सौदा तय हो चुका है, हमने तुमसे कहा अभी हम जाकर कीमत लाके तुमसे देते हैं और ये तुमसे ले लेंगे। उसने कहा, नहीं कोई सौदा तय नहीं हुआ, कोई बात नहीं। और फिर क्या कहते हैं, अगर कोई बात हुई है, अगर सौदा हुआ है तो गवाह लाइए, कोई गवाह लाइए। अब गवाह तो कोई था, जब ये बात हुई तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम या वो आराबी, तीसरा कोई नहीं। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर चाहते, मेरा ईमान ये कहता है, मेरा यकीन ये कहता है, अगर मेरे आका चाहते जिस सहाबी की तरह इशारा करते, खुदा की कसम वही सहाबी गवाही दे देते। सहाबा इतना पुख्ता यकीन रखते थे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, हुजूर ने खामोशी इख्तियार की। सरकार जानते थे कि कोई गवाह नहीं है, या तो मैं हूं या ये है। और वो बार बार ये कहता, अगर आप कह रहे हैं कि सौदा तय हुआ है तो गवाह लाइए, गवाह, वो आकर गवाही दे दे फिर हम मान लेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश। एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार के आशिक भी तो बेशुमार, अजीब अजीब उनकी अदाएं हैं, अजीब अजीब अंदाज हैं, कुर्बान हो जाओ उनकी अदाओं पर। हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी वक्त खड़े हो गए जब इन्होंने देखा ना ये बार बार कहता है कि गवाह लाओ, खड़े हो गए, मैं गवाह हूं, मैं गवाही देता हूं, सरकार ने कीमत तय की है और तूने इस पर एग्री किया है, तू माना है कि हाँ ये बात सही है। वो बड़ा हैरान हुआ, ये गवाह कहां से आ गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन पूछा, खुज़ैमा क्या तुमने देखा है? गवाह तो वही होता है ना जो देखे, जो ना देखे वो गवाह बन सकता है? बताइए, जो मौजूद ना हो क्या वो गवाही दे सकता है? नहीं दे सकता, लेकिन आजकल दे देते हैं अदालत में, सारे दे देते हैं, गवाह वही होते जिन्होंने देखा ही नहीं होता, बस पैसे लेके जेब में लिए और जाके गवाही दे दी, आजकल उल्टा ही मामला। हां ना कि गवाह वो होता है जो हाजिर हो, मौजूद हो, चश्मे दीद गवाह, वो गवाही दे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन सवाल किया, तुमने देखा है? अब सुनो आशिक रसूल का जवाब, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, सरकार देखा नहीं है, आपके कहने पर गवाही दे रहा हूं, आपकी जबान से सुना है कि ऐसा हुआ है तब गवाही दे रहा। गोया खुज़ैमा ये कहना चाहते थे, यानी ये उनके अल्फाज नहीं है, गोया खुज़ैमा ये कहना चाहते थे कि या रसूलल्लाह क्या हमने खुदा को देखा है, क्या हमने जन्नत को देखा है, क्या हमने जहन्नम को देखा है, क्या हमने फरिश्तों को देखा है, क्या हमने मलाइका को देखा है? आपने कहा खुदा है, हमने कहा है, आपने फरमाया जन्नत है, हमने कहा है, आपने कहा फरिश्ते हैं, हमने कहा है, आपने फरमाया जहन्नम है, हमने कहा है। जब आपके कहने से इतने बड़े खुदा की गवाही दे रहे हैं तो ये गवाही नहीं दे सकते कि आपने सौदा तय किया। हमने नहीं देखा, आपकी जबान से सुनकर गवाही दे रहे हैं। इतना पुख्ता ईमान था अपने नबी पर, जब नबी की जबान से निकल गया है, यही हक है, यही सच है। सहाबा की शान देखो, हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दी, देखा मेरे आशिक का इतना मुझ पर इतमाद, मेरे इस गुलाम का मुझ पर इतना इतमाद, सिर्फ मेरी जबान पर इसने गवाही दे दी। सरकार ने फरमाया, सुनो आज के बाद किसी मामले में कोई शख्स गवाही दे, उस एक की गवाही एक तस्लीम की जाएगी, लेकिन मेरे इस सहाबी की गवाही एक के बदले दो के बराबर समझी जाएगी। ये हुजूर ने उनको एक इनाम दिया, उनके उस ब्लैंक फेथ का, उस यकीन का, इतमाद का, उस अकीदत और मोहब्बत का जो अपने नबी के साथ उनको थी। किसी मामले में कोई गवाही दे, उस एक की गवाही एक के बराबर, लेकिन मेरे इस एक सहाबी की गवाही इस एक की गवाही दो के बराबर समझी जाए। और ये भी देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की शान है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम का इल्मे गैब, ये लोग नहीं मानते ना कि सिर्फ अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, अल्लाह जानता है और कोई नहीं जानता। हम कहते हैं बेशक अल्लाह जानता है, लेकिन अल्लाह के बताने से उसका हबीब भी जानता है, अल्लाह के बताने से जानता है। कहते नहीं, तुमने तो शिर्क कर दिया, तुमने नबी को अल्लाह के साथ मिला दिया, तुमने नबी को बढ़ा दिया, तुम हद से बढ़ा देते हो। और ये जुमला देखिए कितना बेवकूफी का जुमला है, नबी को हद से बढ़ा देते हो। हमने कहा तुमने उनकी हद, तुम्हें पता है हद पता है क्या है? बाद अज खुदा बुजुर्ग तोई, किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद जितनी अजमतें हैं रसूल के लिए हैं, जितनी फजीलतें हैं रसूल के लिए हैं, जितनी रिफतें हैं रसूल के लिए हैं, हद तुम जानते ही नहीं, ना हम जानते हैं ना तुम जानते। अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि उसके नबी का मकाम और मर्तबा क्या है और कहां तक है। सरकार ने इनाम दे दिया, इस सहाबी की गवाही दो के बराबर। अब हुआ क्या? सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर्दा फरमा लिया। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। एक जंग में हुफाज की कसीर तादाद शहीद हो गई। सहाबा को तश्वीश हुई और कहा कि देखो हाफिजों की कसीर तादाद शहीद हो गई, जिहाद का सिलसिला जारी है, अगर यही सूरत हाल रही तो ऐसा ना हो कि अल्लाह का कलाम जाया हो जाए, क्योंकि कुरान मजीद फरकान अमीद जिस तरह आज हमारे पास है उस दौर में नहीं था। हड्डियों पर, चमड़ों पर, पत्थरों पर, ऐसी चीजों पर लिखा हुआ था, और जिस तरह आज आप आसानी के साथ एक जिल्द में एक किताब में बैठकर पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं था। और आप बिखरे हुए, कोई आयत कहीं पर, कोई आयत कहीं पर, कोई पत्थर पे लिखी हुई, कोई चमड़े पे लिखी हुई, कोई किसी चीज पर। सहाबा को तश्वीश हुई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, कुरान को जमा कीजिए। पहले तो आपने फरमाया जो काम अल्लाह के रसूल ने नहीं किया वो मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन सहाबा कहते रहे, सैयदना फारूक आजम अर्ज करते रहे, सिद्दीक अकबर कहते हैं फिर अल्लाह ने मेरे सीने को इस बात के लिए खोल दिया, वो राजी हो गए, चलो ठीक है कुरान को जमा करें। लेकिन जमा किस तरह करें? कोई आयत किसी सहाबी के पास, कोई आयत किसी सहाबी के पास, और जो हुफाज हैं वो कम रह गए, ज्यादा तादाद हुफाज की शहीद हो गई। अब इन्होंने एहतमाम किया कुरान को जमा करने का, और किस तरह जमा किया? ऐलान किया गया मुसलमानों में, जिसके पास कुरान की जो आयत हो वो हमारे पास ले आए, लेकिन उसके साथ साथ दो गवाह भी लाए, और दो गवाह आकर गवाही दें कि वाकई ये कुरान की आयत है, हम उसे कुरान में शामिल कर देंगे, हम उसे कुरान में शामिल कर देंगे। अब देखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बसीरत, हुजूर की निगाह नबुव्वत और रिसालत, कहां तक हुजूर देख रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐलान हो गया, सिद्दीक अकबर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों खड़े हैं, ایک صحابی حاضر ہوئے, یہ قرآن کی آیت ہے, فرمایا گواہ لاؤ, کہا یہ دو گواہ ہیں, انہوں نے گواہی دے دی, ہاں واقعی قرآن کی آیت, فرمایا شامل کر دو, شامل کر دیا, دوسرے صحابی آئے پھر گواہ لائے شامل کر دیا, تیسرے آئے دو گواہ لائے شامل کر دیا, آتے رہے. سورہ توبہ کی آخری آیات حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, جن کی گواہی کو حضور نے دو کے برابر قرار دیا, سننے والی بات ہے, جن کی گواہی کو سرکار نے دو کے برابر قرار دیا, ان کے پاس سورہ توبہ کی آخری آیت, اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں, کوئی گواہ بھی نہیں, اور انہوں نے کیا شرط لگائی تھی صحابہ نے کہ جس کے پاس جو آیت ہو جب وہ ہمارے پاس لے کر آئے گا تو ساتھ میں دو گواہ بھی لائے گا, اور وہ گواہ کیا کہیں گے, وہ گواہی دیں گے, واقعی یہ آیت جو یہ پیش کر رہے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے, جب گواہی دے دیں گے تو ہم اس آیت کو قرآن میں شامل کر دیں گے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے, سورہ توبہ کی آخری آیت ان کے پاس تھی لیکن کوئی گواہ نہیں تھا. جب فاروق اعظم نے دیکھا, انہوں نے آ کے آیت پیش کی, فاروق اعظم ہر ایک سے سوال کر رہے تھے گواہ لے کر آؤ, وہ گواہی دے قرآن کی آیت ہے. جیسے ہی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے, فاروق اعظم کی نگاہ ان پر پڑی, فرمایا خزیمہ تجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے, تیری گواہی کو تو آقا نے پہلے ہی دو کے برابر قرار دے دیا. تیری گواہی کو تو حضور نے پہلے ہی دو کے برابر قرار دے دیا ہے, تمہیں کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں, لاؤ آیت لے کر آؤ, ہم قرآن میں شامل کر دیں. سرکار کو ان میں غیب تھا, حضور جانتے تھے, اگر آج میں نے اس کی گواہی کو دو کے برابر قرار نہیں دیا تو اتنے عرصے کے بعد جب میرے صحابہ میرے اس قرآن کو اللہ کے کلام کو جمع کریں گے, یہ خزیمہ لے کر آئیں گے, کوئی گواہ نہیں ہوگا, گواہ نہیں ہوگا تو آیت شامل نہیں ہوگی, اور آیت شامل نہیں ہوگی تو قرآن نامکمل رہ جائے گا, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا کلام نامکمل رہ جائے, اللہ کا کلام نامکمل رہ جائے, پہلے ہی انتظام کر دیا خزیمہ تمہاری گواہی دو کے برابر. فاروق اعظم نے دیکھتے ہی کہہ دیا تمہیں گواہ کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری گواہی تو پہلے ہی دو کے برابر ہے, لاؤ کون سی آیت لے کر آئے, کہا سورہ توبہ کی, شامل کر دو قرآن میں, اللہ کا کلام مکمل ہو گیا. صحابہ کا ہم پر احسان ہے, آج جس آسانی کے ساتھ قرآن کو کھول کر پڑھ لیتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے نا, کوئی پریشانی نہیں, نسخہ اٹھایا جو پارہ پڑھنا چاہو پڑھ لو, جو رکوع پڑھنا چاہو پڑھ لو, جو آیت پڑھنا چاہو پڑھ لو. ان صحابہ کو دیکھو جنہوں نے چمڑوں پر ہڈیوں پر پتھروں پر لکھا ہوا قرآن پڑھا, اس میں سے قرآن کو یاد کیا, اور ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی کہ ایک جگہ قرآن کو جمع کر دیا, جہاں سے چاہو اٹھا کر پڑھ. اتنی آسانی کے بعد بھی اگر قرآن نہ پڑھو تو پھر ہم سے زیادہ بد نصیب اور کون. جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور انشاءاللہ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا, اس کا ثواب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی روح مبارک کو پہنچتا رہے گا. آج قرآن ہمارے پاس ہے, صحابہ کا احسان ہے, احادیث رسول ہمارے پاس ہیں, یہ صحابہ کا احسان ہے, انہوں نے محنت کی ہے, کوشش کی ہے, احادیث کو جمع کیا ہے, انہوں نے قرآن کو جمع کیا ہے. یہ آیت اس آیت کے بعد ہے, یہ رکوع اس رکوع کے بعد ہے, یہ سورت اس سورت کے بعد ہے, اور یہ اپنی طرف سے نہیں کیا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب بتا دی. اب آپ دیکھیں نا, ترتیب نزولی اور ہے, ترتیب قرآنی اور ہے نا الگ, ترتیب نزولی الگ ہے. اب نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی آیت کون سی, کون سی آیت, اقرا بسم ربک الذی خلق, پہلی آیت ہے نا, اور ہے کون سے پارے میں نہیں پتا, پڑھو گے تو پتہ چلے گا نا, تیسویں پارے میں, شکر الحمدللہ پڑھتے ہیں, اس کا مطلب چل میٹھا در والے قرآن پڑھتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. نازل ہوئی پہلے اور رکھی تیسویں پارے میں, سب سے پہلے اور ہے سب سے آخر میں, سرکار نے ترتیب بتا دی صحابہ کو, یہ آیت اس آیت کے بعد, یہ رکوع اس رکوع کے بعد. ترتیب نزولی اور ہے, ترتیب قرآنی اور ہے, جس طرح رسول کو قرآن ملا وہ اور ہے، جس طرح امتی کو قرآن ملا وہ اور ہے۔ جب تم قرآن پانے میں رسول کی طرح نہیں تو قرآن سمجھانے میں رسول کی طرح کیسے، قرآن کو سمجھنے میں رسول کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے خالق کائنات نے اپنے حبیب کو قرآن دیا تو اس کی ترتیب الگ رکھی، اور رسول نے ہمیں قرآن دیا تو اس کی ترتیب الگ رکھی۔ لیکن الحمدللہ آج قرآن محفوظ ہے، صحابہ کا ہم پر احسان ہے۔ اگر وہ صحابہ نہ ہوتے، اتنی محنت اتنی احتیاط نہ کرتے، عظیم و شان اللہ کا کلام ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے۔ آج عیسائی یا یہودی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام، ان کی حدیثیں، ان کے اقوال ان کے پاس موجود ہیں سوائے چند اقوال۔ ہاں یہ انہوں نے کہا، ہاں یہ کہا، بائبل اٹھا کر دیکھ لی، انجیل اٹھا کر دیکھ لی۔ لیکن الحمدللہ علیہ السلام، ہم غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے۔ کس وجہ سے؟ صحابہ کی وجہ سے، ان کی محنت اور کوشش کی وجہ سے۔ ایک صحابی کو پتا چلتا، فلا مقام پر ایک آدمی رہتا ہے، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک حدیث یاد ہے، ایک۔ تو وہ کیا کرتا؟ اسی وقت روانہ ہو جاتا، اپنا توشے دان ساتھ لیتا، زیادہ راہ، کھانے کا تھوڑا بہت سامان، گھوڑا ملا تو گھوڑے پہ سوار ہو گئے، اونٹ ملا تو اس پہ سوار ہو گئے، اور نہیں ملا تو پیدل چل پڑے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک حدیث لینے کے لیے، صرف ایک حدیث، اور وہ لینے کے لیے ہزاروں لاکھوں میل کا سفر۔ آج کی طرح نہیں کہ آپ گاڑی میں بیٹھے اور سیدھے روانہ ہو گئے، دو گھنٹے میں حیدرآباد پہنچ گئے، ایسا نہیں۔ یا جہاز میں بیٹھے تو تین چار گھنٹے میں ہالینڈ یا انگلینڈ پہنچ گئے، ایسا نہیں ہے۔ اس زمانے کے سفر جو محنت مشقت والے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، پیدل، دھوپ میں، گرمی میں سفر کر رہے ہیں، صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، صرف اس لیے میرے آقا کی ایک حدیث اس آدمی کے پاس ہے، میں جا کر وہ اس سے سن لوں، میں حاصل کر۔ سفر کر کے وہاں جاتے تھے، ان سے حدیث سنتے تھے، اس کو لکھتے تھے، لکھتے بھی تھے، اپنے ذہن کے اندر محفوظ بھی کرتے تھے، اور اس حدیث کو لے کر واپس آ جاتے۔ اتنا اہتمام کیا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ اور بلکہ ایک اور مزے کی بات بتاؤں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حدیثیں سنتے تھے، حدیثیں بیان کرتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے، ایک دوسرے کو یاد کراتے تھے، اور لکھتے بھی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تھے، اور ان کی کیفیت کیا تھی؟ جو بات حضور کی زبان سے نکلی فوراً لکھ لی، جو بات نکلی وہ لکھ لی۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کر دیا، کہتے عبداللہ تم ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشی اور مسرت کے عالم میں ہیں، کبھی غیظ و غضب کے عالم میں ہیں، اور جب انسان غصے کے عالم میں ہو تو کوئی بات ایسی نکل جاتی جو لکھنے کے لیے نہ ہو، مناسب نہ ہو کہ اس کا لکھا جائے، پھر میں کیا کروں؟ کہا تم صرف یہ کرو کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واعظ و نصیحت فرمائیں، تقریر فرمائیں، صرف وہ لکھو، ہر بات نہ لکھو۔ انہوں نے کیا کیا؟ لکھنا موقوف کر دیا، چھوڑ دیا۔ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی، سرکار نے بلایا، عبداللہ تم نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا وجہ ہے تم نے لکھنا چھوڑ دیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، حضور میرے ماں باپ قربان، سرکار میری عادت تھی کہ جو بات آپ کی زبان سے نکلتی تھی میں لکھتا تھا، تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم ہر بات نہ لکھو، جو بات حضور خوشی اور مسرت کے عالم میں کہیں، واعظ و نصیحت کے انداز میں کہیں، وہ لکھو، کبھی غصے میں ہیں، غیظ و غضب میں نہ لکھو۔ اس وجہ سے میں نے لکھنا چھوڑ۔ اب سنو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جب حضرت عبداللہ نے یہ کہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا عبداللہ اکتب، اے عبداللہ لکھو جو میری زبان سے نکلے، خدا کی قسم محمد کی زبان سے حق کے سوا کچھ نکل ہی نہیں سکتا۔
मोहम्मद की जबान से हक के सिवा कुछ निकल ही नहीं सकता। जो हक होगा वही मेरी जबान पर आएगा और जो मेरी जबान से निकलेगा खुदा की कसम हक होगा। कुरान ने तस्दीक कर दी। कुरान कहता है वमा यंतिकुनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू युहा, हमारा महबूब नहीं बोलता मगर वही इलाही के साथ। जो हम उनकी तरफ वही करते हैं वही तुम्हारी तरफ पहुंचा देते। ये शान है नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम। तो सहाबा ने इतनी मेहनत की है, बल्कि सहाबा का अंदाज देखो। एक सहाबी हदीस शरीफ बयान कर रहे हैं और बयान करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। हदीस शरीफ बयान करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। किसी ने पूछा, अरे ये मुस्कुराने की क्या वजह है? तुम हदीस पढ़ रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुराने की वजह क्या है? आशिक रसूल ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ जब ये हदीस मैंने हुजूर से सुनी थी सरकार भी मुस्कुरा रहे, जब मैंने सुनी थी हुजूर भी मुस्कुरा रहे थे, इसीलिए मैं भी मुस्कुरा रहा। यानी उस हदीस को नकल कर रहे हैं उसी अंदाज। ना ऐसा आका कहीं हुआ, ना ऐसे मानने वाले कहीं। वो जानते थे इनको मानने का नाम ही ईमान है, इनको जानने का नाम ही इस्लाम है, और इनको अपने दिल में बसा लेना ही हकीकत में मोमिन होना है। मोमिन वो नहीं हो सकता जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत ना हो। सच्ची मोहब्बत अगर दिल में है तब मोमिन है, और अगर नहीं, यानी गोया ये ईमान की एक कसौटी है। चीजों को परखते हैं ना, जौहरी हीरे को परखता है, सुनार सोने को परखता है, कसौटी होती बता देता असली है या नकली है। जौहरी उस नगीने को देखकर बताता है असली है या नकली। हर एक के पास एक कसौटी है। इसी तरह मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ईमान की भी एक कसौटी है, और ईमान की कसौटी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं हम मोमिन हैं। अगर देखना है कि तुम मोमिन हो या नहीं, तो देख लो अपने दिल के अंदर झांक कर कि तुम्हारे दिल में रसूल की मोहब्बत ज्यादा है या अहलो अयाल की मोहब्बत ज्यादा, सरकार की मोहब्बत ज्यादा है या दुनिया वालों की मोहब्बत ज्यादा। अगर मोहब्बत रसूल सारी मोहब्बतों पर गालिब है तो फिर हकीकत में मोमिन। ये ईमान की कसौटी। सरकार ने फरमा दिया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में से कोई एक उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझसे इतनी मोहब्बत ना रखे, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, और तमाम लोगों से ज्यादा मैं उसे महबूब हो जाऊं, मैं उसे महबूब हो जाऊं। इसी का तर्जुमा किया हफीज जालंधरी ने बड़े प्यारे अंदाज में। फरमाते हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर जानो माला लाद से प्यारा। पिदर मादर बिरादर जानो माना लाद से प्यारा। ऐसी मोहब्बत की सहाबा ने कि अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया जाते पाके मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना इत्मीनान था, वो जानते थे इन्हीं की वजह से तो खुदा मिला है। हकीकत यही है ना, अल्लाह का पता किसने बताया? सरकारे दो आलम अलैहि सलातो वसलाम। खुदा की मारफत नबी के वसीले से, और जो नबी को छोड़कर खुदा की मारफत हासिल करना चाहते हैं कभी नहीं कर सकते, गुमराह हो जाएंगे। हिदायत उन्हें ही मिलेगी जो रसूल के वसीले से खुदा की मारफत हासिल करे। सहाबा जानते थे
ہمیں قرآن ملا تو رسول کی بارگاہ سے، ہمیں ایمان ملا تو رسول کی بارگاہ سے، ہمیں رحمان ملا تو رسول کی بارگاہ سے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرتے تھے اور اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیتے۔ یہ تو مردوں کی بات ہے، عورتوں کی کیفیت یہ تھی۔ ایک صحابیہ کو پتا چلا جنگ میں ان کا باپ، بھائی، بیٹا، شوہر سب کے سب شریک، سب جنگ میں۔ اب ظاہر جنگ میں جب آدمی جاتا ہے تو اس کو پتا نہیں واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے شہید ہو جائے۔ سب کو بھیج دیا، باپ بھی چلا گیا، بھائی بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی، سب۔ اب میدان جنگ کی طرف چلی، کسی نے راستے میں خبر دی تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ شوہر کی شہادت کی سن کر حواس غائب ہو جاتے ہیں، عقل خفت ہو جاتی ہے، عورتیں چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن اس صحابیہ کے ایمان کو اور محبت رسول کو دیکھو، خبر ملی، کسی نے کہا کہاں جا رہے ہیں میدان جنگ کی طرف، تیرا شوہر شہید ہو گیا، کہا یہ بتاؤ میرے آقا کیسے، آگے بڑھ گئی۔ پھر خبر ملی تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہا ٹھیک ہے بتاؤ آقا کیسے ہیں۔ پھر آگے بڑھی تیرا باپ شہید ہو گیا، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، ایک ایک کی شہادت کی خبر مل رہی ہے۔ وہ عاشقہ دوڑی چلی جا رہی، آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہے، مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ شوہر کی اطلاع ملی، باپ کی، بیٹے کی، بھائی کی، سب کی شہادت کی خبر ملی، زبان پر ایک ہی کلمہ جاری ہے، بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ میدان جنگ میں پہنچ گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے جھرمٹ میں رونق افروز ہیں، ایک نظر پڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اور مقدس چہرے پر، زبان سے نکلا آقا جب آپ سلامت ہیں تو اب کوئی غم نہیں۔ جب آپ سلامت ہیں تو پھر کوئی غم نہیں ہے۔ یہ ہے عشق رسول اور یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کتنا پختہ ایمان تھا ان کا۔ ایک صحابی حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دیکھا کاشانۂ نبوت میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ غور کرو، شہنشاہ کون و مکاں ہیں اور گھر میں کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں۔ بڑے حیران ہوئے، غم ہوا، صدمہ ہوا، فوراً دوڑے ہوئے گھر گئے، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور بیوی سے کہا کہ اس کو فوراً پکاؤ، میں ابھی آقا کو لے کر آتا ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھو کھانا تھوڑا ہے، ایک بکری کے بچے میں کتنا گوشت ہو، سب کو نہیں لے آنا، صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لانا، دو تین آدمیوں کا کھانا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے گئے۔ اب جب پہنچے سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے آئیے، کرم فرمائیے، کھانا تناول فرما لیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا جاؤ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو بلا لو، عبد الرحمان ابن عوف، حضرت طلحہ، زبیر، بلال حبشی، صہیب رومی، سب کو بلا لو۔ آقا کی دشانی یہی، اکیلے کیوں کھائیں، میرے سارے غلام میرے ساتھ چلیں گے۔ اب یہ پریشان ہوئے، میں نے تو سرکار کو دعوت دی، حضور نے تو سب کو دعوت دے دی۔ بڑے پریشان ہوئے، اور سارے صحابہ تشریف لے آئے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام چلے۔ انہوں نے دل میں سوچا ہوگا میں دوڑ کر جا کے اپنی اہلیہ کو بتا دوں، ظاہر ہے اگر کھانا تھوڑا ہو اور کثیر مہمان آ جائیں تو آپ جانتے ہیں نا میزبان کتنا پریشان ہوتا، ادھر ادھر سے لائے، کہیں سے لا کر کوئی انتظام کر لے، مہمانوں کے سامنے بے عزتی نہ ہو۔ اور دعوت بھی دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی اور ہوتا تو منع کرتے تھے، بھائی تم کیوں سب کو دعوت دے رہے ہو، کھانا تو میں نے تھوڑا سا پکایا۔ کہہ بھی نہیں سکتے، ادب مانے ہیں، ادب کا تقاضا یہی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ میں دوڑ کے جا کے اپنی اہلیہ کو بتا دوں۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کاشانِ نبوت سے آہستہ آہستہ تشریف لے جا رہا، اور صحابہ کا جمع غفیر حضور کے ساتھ ہے، دوڑے ہوئے گئے اور جا کر اہلیہ سے کہا
कि मैंने तो सिर्फ सरकार से अर्ज किया था, हुजूर ने तो सबको बुला लिया। मैंने सिर्फ आका से कहा था, हुजूर ने सबको बुला लिया। लेकिन अब अगली बात अगर आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। उस औरत का ईमान देखो, नबी पर ब्लैंक फेथ देखो, नबी की मोहब्बत देखो और नबी की अकीदत देखो। इन्होंने क्या कहा? मैंने तो सिर्फ आका अलैहिस्सलाम से कहा था, हुजूर ने सबको कह दिया। बीवी ने क्या कहा? तुमने दावत दी है या उन्होंने? समझे? तुमने कहा है या उन्होंने? कहा नहीं, उन्होंने कहा है। काफी कर नहीं है, फिर वो खुद ही खिलाएंगे। कैसा ईमान था, कैसा अकीदा था। कुर्बान हो जाओ उनके अकीदे पर। औरतों का ईमान देखो, तुमने तो नहीं कहा ना, उन्होंने कहा। इन्होंने कह दिया तो मसला हो जाएगा। वैसे भी बीवियां शौहर को मानती नहीं। इन्होंने कह दिया तो मसला हो जाएगा। किसी ने कहा? कहा हुजूर ने अलैहिस्सलाम। बस फिर फिक्र नहीं है, जब उन्होंने दावत दी है वो खुद ही खिलाएंगे। फिर फिक्र ना करो। इतनी देर में नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और सरकार तो पहले ही जानते थे। फरमाया, कहां है हांडी जिसमें पकाया है? सरकार इधर है। सबसे पहले जाकर लुआबे दहन उसमें डाल दी। हुजूर के तो लुआबे दहन में बरकत ही बरकत है। फिर क्या हुआ? मकान छोटा था, सब एक साथ आ नहीं सकते थे। कहा टुकड़ियां बना दो, दस दस आदमी या पांच पांच आदमी आते रहें, खा के जाते रहें, आते रहें, खा के जाते रहें। इसी तरह साहबा आते रहे, इसमें से निकाल कर देते रहे। वो निकाल के देती रही, साहबा आते रहे, खाते रहे, जाते रहे। 150 आदमियों ने खा लिया। अब बाद में खोल के देखा तो उतना ही था जितना पकाया। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तनाबुल फरमाया, बाकी फिर घर वालों के लिए छोड़ दिया। गोया सरकार ने ये बता दिया, तुम हमें नहीं खिला रहे, हम तुम्हें खिला रहे। तुम हमें नहीं खिला रहे, हम तुम्हें खिला रहे हैं। और हकीकत यही थी। उन्होंने कितना पकाया था? 3-4 आदमियों का। ज्यादा होता तो 8-10 आदमी खा लेते। ये मेरे आका के दुआ पे दहन की बरकत थी। 150 आदमियों ने खा लिया, बल्कि इससे ज्यादा नहीं। खाना उतना ही था जितना पहले था। कोई सरकार ने एहसान भी नहीं लिया। जितना तुमने पकाया था हमने उतना ही छोड़ दिया, बल्कि सहाबा को भी खिला दिया, खुद भी खा लिया। अब तुम लोग खा लो। गौर करो, जिनके नाम में बरकत है, जिनके जिक्र में बरकत है। जहां जिक्र हो जाए वहां बरकतें हो जाएं, जहां नाम ले दिया जाए वहां बरकतें हो जाएं, जहां वो खुद पहुंच जाएं तो वहां कितनी बरकत। इसलिए आज सारी बरकतें मदीने में हैं, सारी रहमतें मदीने में हैं, सारी नेमतें मदीने में हैं। इसलिए कि ये तमाम नेमतें जिसकी वजह से हैं वो जात मदीने में, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात वाला सिफात को छोड़कर। फिर कोई खुदा की मार्फत हासिल करना चाहे या खुदा तक पहुंचना चाहे, नामुमकिन है, महान है, हो ही नहीं सकता। इसलिए अकीदा रिसालत को अहमियत हासिल है। रसूल को मानना जरूरी है। जब तक नहीं मानोगे मुसलमान नहीं हो। हर नबी ने अपना कलमा पढ़वाया। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता ये चला कि रसूल को मानना जरूरी है, उनको जानना जरूरी है और उनको पहचानना जरूरी है और उनको अपने दिल में बसा लेना जरूरी है। मोमिन नहीं हो सकते जब तक इतनी मोहब्बत ना करो कि अपने आप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने वालदैन से ज्यादा, अपने माल और दौलत से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा रसूल तुम्हें महबूब हो जाए। अगर मोहब्बत रसूल सारी मोहब्बतों पर गालिब है तो तुम सही मानों में मोमिन हो, और अगर गालिब नहीं है तो मोमिन नहीं हो सकते। कसौटी है ईमान, रसूल की जात ईमान की कसौटी है। अगर कोई परखना चाहे तो खुद ब खुद देख ले, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं कि मैं मोमिन हूं या नहीं। खुद अपने दिल में झांक कर देखो। अगर रसूल के हुक्म पर अमल है और मोहब्बत होगी तो अमल होगा। ये एक फैक्ट है, मोहब्बत होगी तो अमल होगा। कैसे? एक आदमी, एक मुरीद اپنے پیر سے کہے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کے نام پر میری جان بھی قربان ہے، لیکن میں آپ کا کہنا نہیں مانوں گا۔
وہ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، یہ محبت ہے،
میرے نام پہ جان قربان کر رہا ہے اور کہنا نہیں مانے گا، محبت نہیں ہے یہ، دکھاوا ہے،
خامخائیں کی بڑ مار رہا ہے، صحیح
نام پہ جان قربان کر رہا ہے، کہنا نہیں مانے گا۔
ارے جس کی محبت ہوتی انسان تو اس کی اداؤں کو اپناتا، انسان تو اس کے ہر حکم پر چلتا۔
محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، محبت اس محبوب کا عیب دیکھنے سے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی، اس محبوب کا عیب سننے سے اس کے کانوں کو بہرا کر دیتی، اس محبوب کا عیب بیان کرنے سے اس کی زبان کو گونگا کر دیتی ہے۔ یہ تو دنیاوی طور پر ہے، اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جائے آپ اس کے خلاف ایک بات نہیں سنیں گے، سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ نہیں سنیں گے نا، آپ کو محبت ہے، اور سچی محبت یہی ہے، سچی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جس سے محبت کرے اس کا عیب نہ سنے، اس کا عیب نہ دیکھے، اس کا عیب نہ بولے، اس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں اس کا عیب دیکھنے سے، اس کی زبان گونگی ہو جائے اس کا عیب بیان کرنے سے، اس کے کان بہرے ہو جائیں اس کا عیب سننے سے۔ یہ تو اس کے لیے ہے جس کے محبوب میں عیب ہو، اور جس کا محبوب ہو ہی بے عیب، جس کا محبوب ہو ہی بے عیب اس کا عیب ہم کیسے سن لیں؟ بدبخت ہیں یہ لوگ جو ذات بے عیب میں عیب نکالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صورت اور ایسی سیرت بنائی، نہ ان سے پہلے بنائی نہ ان کے بعد بنائی۔ اسی لیے کسی نے لکھا، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔
تو اللہ کے محبوب میں تو کوئی عیب ہی نہیں۔ اور آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا۔ کسی کو کسی سے محبت ہو تو دوسرا بھی محبت کرے تو لڑائیاں شروع ہو جاتی، ہنگامہ ہو جاتا ہے، جب میں اس کو چاہتا ہوں تو دوسرا کیوں چاہتا ہے، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں دوسرا کیوں کرتا ہے۔ خالق کائنات کو دیکھو، وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے سب اس سے محبت کرے، وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے سب اس سے محبت کرے۔ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اب ساری کائنات ان سے محبت کرے، اور جو ان سے محبت کرے گا پھر میں اس سے محبت کروں۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے تو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لو، وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں، جن چیزوں کے کرنے کا انہوں نے حکم دیا ہے وہ کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر، سرکار کی سیرت پر، حضور کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔